أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات آج 18واں روزہ ہے اور اس خیال میں آپ میرے ساتھ شریک ہوں گے کہ جس قدر تیزی کے ساتھ یہ روزے گزرے ہیں اسی تیزی سے ہماری زندگی بھی گزر رہی ہے. بڑا پیارا شعر ہے ایک شاعر کا، میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ. یہ جو ہماری ایک رات ہے ایک دن ہے، یہ اصل میں تسبیح کے دانے ہیں. رات جو ہے سیاہ دانہ ہے اور دن سفید دانہ ہے، اور فرض کیجئے کہ یہ 5000 دانوں کی ایک تسبیح ہے، اس کو اگر آپ کاٹ دیں گے تو جس تیزی کے ساتھ وہ دانے سفید سیاہ سفید سیاہ گریں گے، یہی معاملہ ہماری زندگی کا بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں سورۃ العصر، کے جو قرآن حکیم کے عظیم ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے، جامع ترین سورت ہے، اور بارہا یہ الفاظ آپ نے ان خطابات جمعہ میں بھی سنے ہوں گے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ لو لم ینزل من القرآن سواہا لکفت الناس، اگر قرآن حکیم میں سوائے اس سورت کے کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی تھا. اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی ایک قسم سے ہے، والعصر، بہت تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ 18 روزے کب آئے اور کب گزر گئے. اس وقت ہم رمضان کے وہ مڈل عشرہ، جسے عشرہ وسطی کہتے ہیں، اس میں ہیں، اور آج 19ویں شب ہوگی اور 2 راتوں کے بعد پھر آخری عشرے کا آغاز ہو جائے گا، جس کے بارے میں حدیث نبوی کے وہ الفاظ میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو سنائے تھے. صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے رستگاری کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس میں آدمی محنت کرے، کوشش کرے، توبہ کرے، عزم اور ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے. یہی تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ جسے ایک اور شعر میں بیان کیا گیا، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. ایک ایک دن جو ہماری زندگی سے گزر رہا ہے، گویا کہ ہماری زندگی کم ہو رہی ہے اور ہم اپنے آخری جو مرکب جسے کہتے ہیں، جہاں میں دفن ہوا ہے، اس کے قریب سے قریب تر جا رہے ہیں. سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کا میں نے پچھلی مرتبہ بہت ایک اجمالی تجزیہ آپ کے سامنے رکھا تھا. آخری آیت صرف ترجمے کی حد تک میں اکتفا کروں گا، اس لیے کہ آج میرے پیش نظر ایک بہت ہی عظیم حدیث ہے جو آپ حضرات کو سنانا مقصود ہے، اور اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 186 ہے سورہ بقرہ کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے عبادی، بہت ہی میٹھا انداز ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت، اس کی عنایات جب بندے پر ہوتی اور بندہ واقعتاً اللہ کی فرما برداری اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو عبد کہتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، عبد کی جمع ہے، جب میرے بندے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيب، میں تو ان کے بالکل قریب موجود ہوں، مجھ تک اپنی عرض داد پہنچانے کے لیے تمہیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ میں نے اشارہ کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ دنیا کے مختلف مذاہب میں جو بدترین قسم کا مذہبی استحصال ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کائنات کا جو رب ہے وہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، بہت بلند ہے، تم سے بہت فاصلے پر ہے، اس سے اگر رابطہ کرنا چاہتے ہو تو ہم انسانوں میں سے کچھ ہیں کہ جن کی کچھ مٹھی چاپی کرو، جن کی کچھ جیب گرم کرو، جن کی خدمت کرو تو وہ تمہاری عرضداشت پہنچا دیں گے. اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ جس طرح کے یہ درمیانی واسطے ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر یہ پے سے شروع ہوتے ہیں، پادری، پوپ، پنڈت، پروہت اور مشرف با اسلام کریں تو پیر، یہ بھی پیسے شروع ہو رہا ہے. تو یہ تمام واسطے کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پڑتے ہیں؟ پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو. یہ پیران کلیسا ہیں جو عبادت گاہوں کے جو ہے مجاور بن کے بیٹھ گئے اور جنہوں نے بندے اور رب کے درمیان یہ خلیج قائم کر دی. جب تک ہمیں خوش نہیں کرو گے، ہماری کوئی سیوا نہیں کرو گے، ہماری خدمت نہیں کرو گے، تم اللہ سے رابطہ کر ہی نہیں سکتے. قرآن نے آ کر اس کی کلیت نفی کی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اس کی ہر پکار کو سنتا ہوں، اپنے بندے کی ہر التجا، خواہ الفاظ زبان پر نہ بھی آئے ہوں، تب بھی اللہ کو معلوم ہے کہ اس شخص کے دل میں کیا ہے، کیا مانگنا چاہ رہا ہے. الفاظ ادا نہیں کر پا رہا لیکن اللہ کو تو معلوم ہے نا، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور بہت سے مقامات انسان کی زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ جہاں انسان کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، ہاتھ اس نے پھیلائے ہوئے لیکن الفاظ نہیں مل رہے. تو اسے مطمئن رہنا چاہیے کہ اس کا رب اور اس کا خالق جو ہے اس کے دل کی کیفیت سے بھی واقف، اسے معلوم ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ ذات جو ہے تو انسانوں کے سینوں میں جو راز ہیں، جو آرزوئیں، جو تمنائیں ہیں، جو خواہشات ہیں، اس کا بھی جاننے والی ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں. فلیستجیبوا لی، لیکن میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے. یہ ایک شرط ہے جسے ہمارے ہاں پری کوالیفائی کرنا کہتے ہیں، کہ اپنے آپ کو پہلے پری کوالیفائی تو کرو نا. اللہ کو تو ہم مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے. تو جو رب کے تقاضے ہیں، جن چیزوں کو اس نے حرام ٹھہرایا ہے، جس کا حکم دیا ہے، جب تک فرما برداری نہیں کرو گے تو اس بات کے منتظر رہنا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. میدان عرفات میں 25 لاکھ حاجی جو ہیں دعائیں کر رہے ہیں اسلام کے غلبے کے لیے، سربلندی کے لیے، دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، یہ دعائیں بھی ہوتی ہیں، لیکن خود کچھ کرنے کو تیار نہیں. اپنی زندگی میں ایک انچ کا فرق جو ہے وہ پیدا کرنے کو تیار نہیں. تو یہ شرط ہے کہ جس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. عام طور پر قرآن حکیم میں جو اسلوب استعمال کیا گیا ہے، تو شرط پہلے ہے، جواب شرط بعد میں ہے. فذکرونی اذکرکم، شرط پہلے بیان کر دی گئی کہ تم مجھے یاد رکھو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. کیونکہ پہلا تقاضا بندے کو ادا کرنا ہے، اسے استجابت کرنی ہے، اسے بندگی رب کا حق ادا کرنا ہے، اللہ کی یاد کو دلوں میں برقرار رکھنا ہے. اس کا سب سے بڑا ذریعہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز ہے. اسی طرح ان تنصر اللہ ینصرکم، یہاں بھی شرط پہلے بیان کر دی گئی، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی ہیلپ کرو گے، اس کی نشر و اشاعت میں حصہ ڈالو گے، جو مال اللہ نے دیا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، ان میں سے صرف کرو گے اللہ کے دین کے لیے، اس کے غلبے کے لیے، پہلا درجہ وہی ہوگا کہ پہلے اپنے نفس کو کچلنا پڑے گا نا. اس میدان میں تو انسان جو ہے وہ منہ کے بل گرا ہوا ہو، نفسانی خواہشات کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہو اور بلند بانگ دعوے کرے کہ میں تو دین کا بڑا عالم بردار ہوں، یہ چیز زیب نہیں دیتی. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ القوی ہے، اس کی قوت کا تم اندازے نہیں کر سکتے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور یہ سورج جس کا تصور کرتے ہوئے انسان کانپ جاتا ہے، جہاں کروڑوں ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ درجہ حرارت موجود ہے، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. اور اس سورج کی حیثیت اس کائنات میں بہت بڑے صحرا میں ایک ذرے کی جو حیثیت ہوتی ہے اس سے بھی زائد نہیں، اس کی قوت کا اندازہ کر سکتے ہو؟ القوی ہے، اسے حاجت نہیں ہے اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے، وہ محتاج نہیں ہے تمہاری محنت کا. یہ تو اس نے ٹیسٹ لگا دیا کہ جو لوگ بھی اس رستے پر آگے بڑھیں گے وہی کامیاب شمار ہوگی. لیکن یہاں دیکھیے، نوٹ کیجئے کہ یہاں جواب شرط جو ہے وہ پہلے ہے اور شرط بعد میں آ گئی. میں ہر بندے کی پکار کو، اس کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ میرا کہنا ماریں، میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر ایمان محکم رکھیں. یا مبارکہ جو پچھلی مرتبہ بالکل وقت کم تھا تو چند باتیں رہ گئی تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب آج اصل میں میرے پیش نظر ہے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث. یہ تحفہ ہے ایک اس رمضان کی مناسبت سے, اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے, اور جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ روزے جیسی افضل عبادت اللہ نے جو اس ماہ مبارک میں فرض کی, تو بنائے فضیلت ہے نزول قرآن کہ اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا اس ماہ مبارک میں. تو یہ حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے راوی ہیں. ذرا طویل حدیث ہے, کوشش کروں گا اگرچہ امکان نہیں نظر آ رہا کہ میں آج مکمل کر سکوں. اور یہ حدیث کی دو کتابیں ہیں جن میں موجود ہے, ترمذی میں بھی ہے اور دارمی میں بھی ہے. عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, راوی ہے حضرت علی, اور ظاہر ہے جو صحبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی نصیب میں آئی ہے, اگرچہ یار غار کے الفاظ حضرت ابوبکر کے لیے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن وہ تو چونکہ حضور کے ہم عمر تھے, لیکن بالکل بچپنے ہی سے گویا کہ جو سایہ عاطفت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا میسر آیا, یہ ایک بہت ہی اچھی نسبت ہے, بہت اونچی نسبت ہے. تو وہ راوی ہیں اس حدیث کے. قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے. عام طور پر آپ حضرات جو بھی احادیث سنتے ہیں اس کے آغاز میں ہوتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اکثر و بیشتر کہ یہ حدیث جو بیان ہونے جا رہی ہے اس کے راوی ابو ہریرہ ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں گویا کہ ایک گونا اسے ایج حاصل ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے خود اپنے کانوں سے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے. گویا کہ آگے جو الفاظ آ رہے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود سنے ہوئے الفاظ ہیں, اور حضرت علی اس محفل میں موجود تھے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. اور واقعہ یہ کہ یہ خطبہ وہ ہے کہ قرآن حکیم کی عظمت, اس کی شان, اس کی رفعت, اس کا حق ادا کرنا, یا تو اللہ تعالیٰ کے جس کا یہ کلام ہے, یا تو وہی گویا کہ سب سے بڑھ کر اس مقام پر ہے کہ قرآن کی عظمت کا بیان اللہ کرے, جیسا کہ سورہ حشر کے آخر میں آیا تھا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت اور خوف سے پھٹ جاتا, دب جاتا. اسی طرح قرآن اپنے آپ کو معجزہ بھی کہتا ہے, شفاء لما فی الصدور بھی کہتا ہے, الہدا بھی کہتا ہے. لیکن اگر آپ قرآن حکیم کی عظمت اور اس کی شان یا اس کی مدح سننا چاہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے, گویا کہ مدح قرآن ہے بزبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کا شاہکار ہے یہ خطبہ. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, میں اس محفل میں موجود تھا جس میں حضور نے فرمایا, میں نے خود سنا اپنے کانوں سے حضور کو یہ فرماتے ہوئے, یقول, آپ نے ارشاد فرمایا, انہا ستکون فتنتن, لوگوں عن قریب ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے, کوئی بہت بڑی آزمائش ہے, بڑا امتحان ہے. فتنے کا لفظ ہماری اردو زبان میں بھی مستعمل ہے, اگرچہ قرآن حکیم میں فتنہ کہتے ہیں کسوٹی کو جس پر کسی شے کو پرکھا جائے کہ اس میں کتنا کھرا ہے کتنا کھوٹ ہے. قرآن میں دو یا تین مقامات پر کہا گیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہیں اصل فتنہ, یہی جو کسوٹیاں ہیں کہ جس پر انسان پر رکھ لیا جاتا ہے کہ آیا طالب دنیا ہے طالب آخرہ ہے, مقدم دنیا ہے یا آخرت, مال کہاں سے حاصل کر رہے ہو, پھر کس طرح اسے اڑا رہے ہو, کہاں خرچ کر رہے ہو. وعم مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ, وہ پانچ سوال جو کیے جائیں گے مجھ سے اور آپ سے, ہر انسان سے کیے جائیں گے, جس کے لیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ لن تزولا قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس, ابن آدم کے قدم جو ہے عدالت خداوندی کے کٹہرے سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ پانچ باتوں کا اس سے سوال نہ کیا جائے, اس کا جواب اس سے نہ طلب کیا جائے. اس میں سے دو سوال مال کے بارے میں جسے قرآن فتنہ قرار دے رہا ہے, وعم مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ, یہ مال جو تم نے حاصل کیا تھا کن ذرائع سے حاصل کیا اور خرچ کہاں کیا. اپنے آپ کو تیار کر لیجئے, یہ سوال ہوگا مجھ سے اور آپ سے. ہمارے پاس کوئی جواب ہے, کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ ہر شخص کو سوچنا چاہیے، آپ خود سوچئے، میں سوچتا ہوں. تو فتنہ مال بھی ہے اور اولاد بھی ہے. یہاں آپ فتنہ کا لفظ آیا آزمائش کے لیے، اور آزمائش بھی وہ ہوتی ہے جس میں انسان پر رکھ لی جاتا ہے. کسی پر کوئی بہت بڑا حادثہ گزر گیا، ہم کہتے ہیں بڑی آزمائش میں آ گیا وہ شخص، پتا چل گیا کہ کتنا ایمان اللہ پر تھا اور کتنا کچھ دار و مدار اور انحصار مادی وسائل پر تھا. آیا کل کا کل نقصان جو ہے مادی وسائل ہی کے کھاتے میں ڈال رہا ہے، یہ نہ کرتا تو یوں ہو جاتا، یوں کرتا تو یوں نہ ہوتا، فلاں شخص کا تعاون حاصل ہو جاتا تو آج میں جو ہے بارے نیارے کر رہا ہوتا. یہ تمام چیزیں مادی ہیں. تو انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے. قلت ما المخرج منها یا رسول اللہ. یہاں بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے، حضور نے ایک خبر دی اور جو بھی صحابہ کرام موجود ہوں گے انہیں ایمان ہے اللہ کے رسول نے جو فرمایا صد فیصد درست، اس لیے کہ اللہ کے رسول تو الصادق بھی ہیں المصدوق بھی ہیں، خود بھی انتہائی راست بات، انتہائی کھرے اور سچے انسان، اور ان کی سچائی کی گواہی اللہ نے دی، الصادق والمصدوق. تو حضور نے خبر دیا یہ کام تو ہوگا، فتنہ تو آئے گا، لیکن فرض کیجئے کہ اس محفل میں ہم میں سے کوئی شخص موجود ہوتا تو فوراً ذہن میں سوال پر سب سے پہلا آتا کہ وہ فتنہ کب آئے گا، پھر اگلا سوال اس کا دورانیہ کیا ہوگا، اس میں کتنا کچھ نقصان ہوگا، اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے. اب یہ تمام سوالات ہیں جن کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے قطعاً نہیں ہے، معلومات کے درجے کی چیزیں ہیں. آپ اپنے ذہن کو کمپیوٹر بنا لیجئے، ڈیٹا اکٹھا کر لیجئے، لیکن ان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو سوال کیے وہ خالصۃ العملی سوال تھا، کیونکہ فرما دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک فتنہ آئے گا، وہ تو آنا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن اصل سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس فتنے سے کیسے بچ سکتے ہیں. یہ سوالات نہیں کہ وہ فتنہ کب آئے گا، کتنا عرصہ رہے گا، کتنا دورانیہ ہوگا، کتنے لوگ ہلاک ہوں گے، کب تک رہے گا، کیا اس کے آفٹر ایفیکٹس ہوں گے. یہ تمام سوالات صرف معلومات کے درجے کے ہیں. عملی سوال صرف ایک ہے کہ چونکہ فرما دیا اللہ کے رسول نے، لہذا اب ہمیں اپنی فکر کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس فتنے سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، کیا پری ریکویزٹس ہوں گے، کیا پروفائلیکٹک میئر ہیں کہ جو ہم اختیار کریں کہ ہم اس فتنے میں مبتلا نہ ہوں، اس کی سختی اور آزمائش سے بچ سکیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خالصتاً عملی سوال کیا، قلت ما المخرج منها یا رسول اللہ. حضرت علی چونکہ راوی ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے حضور کے سامنے یہ عرض کیا، یہ سوال کیا، ما المخرج منها یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمیں تو بس یہ بتا دیجئے کہ اس فتنے سے بچ نکلنے کا رستہ کون سا ہے. مخرج، جو حضرات بھی سعودی عرب گئے ہیں یا عرب ممالک میں گئے ہیں تو وہاں بڑا بڑا مخرج لکھا ہوتا ہے، ایگزٹ، جو ان کی فری ویز ہیں، ہائی ویز ہیں. اب آپ کو کسی بستی میں جانا ہے تو اس کو ایگزٹ نمبر اتنے سے آپ کو باہر نکلنا ہے، مخرج. تو نکلنے کا رستہ کون سا ہے، فتنہ آگے منتظر ہے لیکن میں اسے بچنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں، میں کیا کروں، کیسے نکلوں. قلت ما المخرج منها یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ اس فتنے سے نکلنے کی شکل کیا ہے، اللہ کے رسول ہمیں تو یہ فرمائیے. خالصتاً عملی سوال. اب آگے جو الفاظ ہیں یہ ہے اصل میں مدح قرآن، قرآن حکیم کی عظمت، اس کا مقام میں بلندی، اللہ کا کلام ہے. بدرِ گوہر شاہ داند یا بن نادن گوہری، کوئی ہیرا یا کوئی بہت قیمتی پتھر جو ہے وہ ممکن ہے میری اور آپ کی نگاہ میں اس کی کوئی عظمت نہ ہو. کوہ نور ہیرا اگر ہمارے سامنے رکھا جائے تو ہم اپنا سر پکڑ لیں کہ کیا یہ وہ شے تھی کہ جس کی پوری جو ہیں وہ قومیتیں ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما رہی ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے. وہ تو کانچ کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اس کی ویلیو کیا ہے یہ ان لوگوں سے پوچھے جو اس کے قدردان ہیں. یہی معاملہ اس اللہ کے کلام کا بھی ہے کہ اس کی قدر یا تو اللہ کو معلوم کہ جس کا یہ کلام ہے، اور قرآن میں بیسیوں آیات مل جائیں گی جس میں قرآن اپنی مدع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی مدع فرما رہے ہیں، یا یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن نازل ہوا، حضور اس مقام پر ہیں کہ اس کی مدع کر سکیں. تو اب اگلے الفاظ جو ہیں وہ مدح قرآن ہے، قرآن کی عظمت کا بیان ہے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا کہ اس سے بچ نکلنے کا رستہ کون سا ہے، تو حضور نے فرمایا قال کتاب اللہ. اس فتنے سے اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، تو اس کا صرف ایک ذریعہ ہے اور وہ اللہ کی کتاب ہے. فرمانے والے کون ہیں، اس نوع انسانیت کے گلے سرسبد، الصادق المصدوق، قال کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اب آگے دیکھیے، فیہ نبأ ما قبلکم. اب یہاں سے وہ متا شروع ہوئی قرآن حکیم کی، کہ اس قرآن میں تم سے پہلی اقوام کے حالات موجود. کس لیے؟ تاکہ قرآن کے پڑھنے والے کو عبرت حاصل کر سکیں، عبرت پذیری. بہت سی مکی مدنی صورتیں جو ہیں، جو حضور پر آخری دور میں نازل ہوئیں، ان میں بارہا بیان ہے اہل کتاب کا. خاص طور پر سورہ تحریم سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، سورہ حدیث سے سورہ تحریم تک 10 مدنی صورتوں کا بڑا خوبصورت گلدستہ. بکثرت ذکر ہے اہل کتاب کا، یہود اور نصارہ کا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی وہ قومیں تھیں جو اپنے آپ کو اللہ کا بڑا محبوب سمجھتی تھی. اللہ نے اپنے نبی رسول بھیجے ان قوموں میں، لیکن جن گمراہیوں کے اندر یہ ملوث ہوئی ہیں، جس کج رستے کو انہوں نے اختیار کیا. اے مسلمانوں، اب تم ایک نئی امت جو وجود میں آ گئی ہے، تو یہ آئینہ ہے جو نصب کیا جا رہا ہے، یہ ریفرنس ہے. فیہ نبأ ما قبلکم، اس قرآن میں تم سے پہلے کے حالات موجود ہیں. قوم عاد، حضرت آدم کا ذکر ہے یا نہیں؟ حضرت نوح، آج سے تقریباً 8000 برس پہلے کی شخصیت، کتنی تفصیل سے حالات موجود. پھر اس کے بعد ایک سلسلہ تو ذہب ہے انبیاء اور رسل کا. فیہ نبأ ما قبلکم، تم سے پہلے جو قوموں کے ساتھ معاملات ہوئے، اس کا ذکر موجود ہے اس قرآن میں، تاکہ عبرت حاصل کرو. قوم لوط جس قسم کی سیکشول پرورشن میں مبتلا ہوئی تھی، کیا سزا ملی تھی انہیں اس دنیا میں؟ بہت بلندی پر لے جا کر ان بستیوں کو پٹخ دیا گیا زمین پر. والمؤتفقات، تل پٹکی ہوئی بستیاں، پٹکی ہوئی بستیاں. اور اللہ کا غیظ و غضب اسی پر تمام نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد پتھروں کی بارش کی گئی. قوم لوط کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، حضرت نوح علیہ السلام، سوائے وہ لوگ جو ایمان لا چکے تھے، جو اس کشتی میں سوار تھے، سب کو غرق کر دیا گیا. فی نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، اور اے مسلمانوں، تمہارے بعد آنے والا جو زمانہ ہے، اس کے احوال و واقعات بھی قرآن میں موجود. قرآن کا مطالعہ تو کیجئے. کتنے ہی مقامات قرآن حکیم کی تلاوت، خاص بشرطے کہ آپ کو سمجھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں، کم سے کم ترجمہ تو سامنے ہو نا، کہ آدمی ٹھٹک کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہمارا ذکر ہو رہا ہے، یہ تو اس زمانے کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں، یہ تو میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے. آج سے 1450 برس پہلے قرآن نازل ہوا تھا نا. تاویل خاص کے اعتبار سے ممکن ہے اس آیہ مبارکہ میں کوئی خاص واقعہ موجود ہو، لیکن قرآن صرف اس دور کے لیے تو نہیں تھا، آج بھی ہدایت کا منبع اور سرچشمہ قرآن ہے. تو تاویل عام کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے، تو کتنے ہی مقامات قرآن حکیم کو آپ کو ملیں گے جہاں آپ ٹھٹک کر کھڑے ہو جائیں گے اور محسوس کریں گے یہ تو ہمارا ذکر ہے. معلوم ہو رہا کہ ہمارا قصہ بیان کیا جا رہا ہے. میں نے خاص طور پر 3 مقامات نوٹ کیے تھے. سورہ نحل آیت نمبر 112، الفاظ ہیں: ضرب اللہ مثلا قرية، اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کر رہا ہے. بستی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑا ملک بھی ہو سکتا ہے. کانت آمنتم مطمئنتن، کہ وہاں کے رہنے والے بڑے امن میں تھے، بڑے سکون میں تھے. یاتیہا رزقہا رغدم من کل مکان، اور اس بستی والوں کو ان کا رزق پہنچ رہا تھا اللہ کی طرف سے، ہر چار طرف سے. گویا کہ اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو رہی تھی، زمین بھی بڑی زرخیز تھی، پانی بھی وافر موجود تھا، گویا جسے کہا جاتا ہے کہ زمین بھی اپنے خزانے اگل رہی تھی، آسمان سے بھی برکتوں کا ظہور ہو رہا تھا. فکفرت بأنعم اللہ، یہ ہے اصل جرم. پھر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اس قوم کو حاصل تھیں، اس بستی کے رہنے والوں کی، انہوں نے ناشکری کی، اللہ کی قدر نہیں کی. کیسی کیسی رحمت، کیسا کیسا فضل اللہ کا ان پر ہوا. پاکستان کو سامنے رکھیے تو کیسی کیسی معدنیات ہمیں اللہ نے دی جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں. ابھی پچھلے دنوں جو چرچا ہو رہا تھا کہ پاکستان میں بڑے تیل کے ذخائر ہیں اور ڈرلنگ، ڈیپ ڈرلنگ کی جا رہی ہے، اس کے بعد جو انجام ہوا، پھر زمین کی زرخیزی کو دیکھیے تو ہماری، اللہ نے جو زمین ہمیں دی، پانی جتنا وافر دیا، لیکن یہ کہ ہم نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی. فکفرت بأنعم اللہ، اس بستی یا اس ملک کے رہنے والوں نے اللہ کی ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، ناشکری کی. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، یہ گویا کہ ہماری اس ناشکری کی سزا ہے، اس کی عقوبت ہے، جس کے لیے قرآن حکیم کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھوک اور دہشت کا عذاب مسلط کر دیا. بے روزگاری، خودکشیاں ہو رہی ہیں اس بنیاد پر کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے. کوئی شخص اپنے بچے کو فیس نہیں کر سکتا اپنے بچوں کو، اس لیے کہ صبح کا گھر سے نکلا تھا، دن میں کوئی دہاڑی نہیں ملی، شام چولہا جلانے کے لیے پیسے موجود نہیں، کیا کریں؟ خودکشی ہو رہی ہے. اور خودکشی کرتے ہوئے یہ خیال بھی آ گیا کہ میں اکیلا جو مر رہا ہوں، کیوں نہ سب کو لے کر مر جاؤں. اخبارات بھرے پڑے ہیں، دیکھ لیجیے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے کا انجام یہ نکلتا ہے، اس کی سزا جو اس دنیا میں نقد ملتی ہے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس بستی کے رہنے والوں پر بھوک کا عذاب مسلط کر دیا. قحط بھی ہے، آسمان کو حکم دیا گیا اور بارشیں نہیں ہو رہی، یا بارش ہو رہی ہے تو اتنی ہو رہی ہے کہ جو فصلیں وہ برباد ہو گئی. یہ دونوں شکلیں موجود ہیں نا، لباس الجوع والخوف، دہشت. اور پاکستان کے حالات کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو معلوم ہوتا ہے، یہ تو ہمارا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سرزمین ہمیں عطا فرمائی تھی اور ان نعمتوں سے نوازا تھا، وہ ذہن عطا کیے تھے، انٹلیکٹ. لیکن یہ کہ تمام چیزیں وہ تھی کہ جس کی ہم نے قدر نہیں کی، ناشکری کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر بھوک اور دہشت اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا. اسی طرح دیکھیے سورہ انفال آیت نمبر 26. دورہ ترجمہ قرآن کا پروگرام ہو رہا ہے، ان میں تمام آیات سے ہم گزر چکے. فرمایا وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ تو معلوم ہوتا کہ ہمارا ذکر ہے. یاد کرو اس وقت کو کہ جبکہ اے مسلمانوں تم تعداد میں بہت کم تھے اور تمہیں خوف دامنگیر تھا کہ تمہیں اشک لیا جائے گا. چلے جائیے آج سے 80 برس پہلے، جبھی پاکستان ابھی وجود میں نہیں آیا تھا، مسلمان اقلیت میں تھے اور ہندوؤں کو کسی درجے میں مسلمانوں کا وجود جو ہے گوارا نہیں تھا. کسی اہم پوسٹ کے اوپر کوئی مسلمان اگر پہنچ جاتا تھا تو آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ کیا ان کے اوپر بیتتی تھی. لہذا بہت سے ایسے میسج آپ کو ملے ہوں گے کہ اگر پاکستان نہ ہوتا تو ممکن ہے آج میں علی گڑھ کے کسی محلے میں موچی کا جو ہے وہ کھوکھا لگا کے بیٹھا ہوتا، فلاں کر رہا ہوتا، فلاں کر رہا ہوتا. یہ تو پاکستان کی نعمت اللہ نے دی نا، ورنہ تو ہندوؤں نے جس طرح دبایا ہوا تھا اور جو ظلم وہ کر رہے تھے، وہ تو گویا کہ پاکستان کے وجود کو کسی طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، مسلمان کے وجود کو. تو وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، جبکہ تم زمین میں دبا لیے گئے تھے، تم پر دوسری قوم کا غلبہ تھا. تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اور تمہیں یہ دھڑکا رہتا تھا کہ تمہیں اس صفحہ ہستی سے شاید یہ نیست و نابود ہی کر دیں، تمہارا وجود ختم کر دیں، تمہیں اوچک کر لے جائیں، جو چاہیں تمہارے ساتھ سلوک کریں. تخافون ان يتخطفكم الناس، اس دور میں جا کر دیکھیے مسلمان کے ساتھ جو اس کی کیفیت ہوتی ہوگی، غلبہ ہندوؤں کا ہے، بہت اہم پوسٹ کے اوپر ہندو بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان کے وجود کو جو ہے ٹالریٹ کرنے کو تیار نہیں، برداشت کرنے کو تیار نہیں. فآواکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ٹھکانہ عطا فرما دیا. صرف ایک نہیں بلکہ دو خطے دیے تھے اللہ نے، مشرقی اور مغربی پاکستان. وہ بھی نتیجہ تھا کہ ہم نے لاسیہ قحط کیا تھا، اس کا ذکر بھی آ جائے گا، اسی قرآن میں موجود. پھر میں عرض کر رہا ہوں کوئی خاص واقعہ جبکہ وہ آیا مبارکہ نازل ہو، اس کا پس منظر الگ ہے، وہ تعویل خاص کی بات ہے. لیکن تعویل عام پر دیکھیں گے تو جہاں معاملہ آ کر منطبق ہو جائے گا تو دل گواہی دیتا کہ ہماری بات ہو رہی ہے. فآواکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک الگ سے ملک عطا فرما دیا، تمہیں ٹھکانہ فراہم کر دیا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور خاص اپنی طرف سے تمہاری مدد و تائید کی. یہ بھی آپ نے اکثر سنا ہوگا، جب وہ پہلا سال آیا اور پھر کوئی بجٹ بن رہا تھا تو معلوم ہوا کہ پاکستان کا خزانہ تو بالکل خالی ہے، کچھ ہے ہی نہیں. تو اس زمانے میں شاید آدم جی کا نام آتا ہے، انہوں نے جو ہے بلینک چیک لکھ چیک جو ہے وہ کاٹ کر دے دیا تھا قائد اعظم کو کہ جتنی چاہے رقم نکال لیں میری اکاؤنٹ میں سے، کتنی رقم ہوگی آپ پورے ایک ملک کا بجٹ. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی جانب سے تمہاری مدد کی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں اللہ نے وافر رزق عطا فرمایا. جو نعمتیں اللہ نے پاکستان کو دی ہیں اس کو تمام کو ذہن میں رکھیے، تاکہ تم اللہ کے شکر گزاری کر سکو، ان نعمتوں کا حق ادا کر سکو، شکر گزار بندے بن سکو. اب یہ دو مثالیں جو میں نے آپ کو دی اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا، کیا دل گواہی نہیں دیتا کہ یہ ہماری بات ہو رہی ہے؟ اسی طرح سورہ توبہ کی 3 آیات، آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 77 تک، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. اور ان لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے, ایک عہد کیا تھا کہ اللہ اگر خاص فضل ان پر فرما دے, ہم نے بھی تو وعدہ کیا تھا نا پروردگار ہم ایک خطہ عطا فرما جہاں ہم تیرے دین اور تیری شریعت کو نافذ کریں, لوگوں کے سامنے ایک مثال بن کر کہ یہ ہے وہ نظام عدل جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو منہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ, لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا, کمٹمنٹ کی تھی اللہ سے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے گا, لنصدقن ولنکونن من الصالحین, تو ہم انتہائی صدقہ و خیرات کرنے والے بن جائیں گے, دین کے گواہی دینے والے بن جائیں گے اور نیکوکار لوگوں کا رستہ اختیار کریں گے. ہمیں ایک مملکت عطا فرما دے, تیرا دین قائم کریں گے, نظام عدل و قسط اس کا غلغلہ ہوگا. فلما آتاہم من فضلی, اور جب اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا, ان کی دعا کو قبول کر دیا, وہ خطہ عطا فرما دیا, بخلوا به وتولوا وهم معرضون, تو اب جو کچھ ان کے پاس تھا ان پر خزانے کا سانپ بن کر بیٹھ گئے, اپنے مفادات, اپنے انٹرسٹ, جو کچھ ہے اس کے اوپر خزانے کا سانپ بن گئے, اور انہوں نے اعراض اختیار کیا. فاعقبهم نفاقا في قلوبهم, تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان لوگوں کے دلوں میں نفاق پیدا فرما دیا, منافقت پیدا فرما دی. یہ سزا ہے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو عہد شکنی, اس عہد کو توڑنا, اور یہ نفاق رہے گا ان کے دلوں میں الی یوم یلقونہ, تاکہ ان کی موت آ جائے یا ان کی ملاقات اللہ سے ہو جائے, بے نفاق نہیں نکل سکتا. اور نفاق عبارت جو ہے چار چیزوں سے, حضور نے فرمایا, متعدد احادیث اس پر گواہ ہیں, جھوٹ بولنا, امانت میں خیانت کرنا, وعدہ خلافی کرنا, اور فحش اور بے حیائی کے کام کرنا. یہ چاروں علامات لے لیجئے اور اپنے سوسائٹی کے ہر سیکشن کا کراس کر لیجئے, نتیجہ سامنے ہوگا. یہ گویا کہ سزا ہے اس وعدے کی جو ہم نے اللہ سے کیا تھا, اس وعدے کو توڑنے کی. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نفاق پیدا فرما دے. تو یہ تو تین مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور کتنے ہی مقامات ہیں قرآن حکیم کے جو یہاں فرمایا گیا, حضور نے جو فرمایا, فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم. اے لوگوں, اس قرآن میں تم سے پہلے جو اقوام ہیں ان کے قصے موجود ہیں, وہ بطور نشان عبرت ہے, اور تمہارے بعد میں آنے والے حالات جو ہیں اس کا ذکر بھی موجود ہے قرآن میں, اس کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ, اور تمہارے درمیان جو بھی معاملات ہیں ان میں فیصلہ کن, قرآن حکیم کے الفاظ ہیں, قرآن ہے کہ جو فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے. هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ, اب یہ حدیث طویل ہے, میرا خیال ہے کہ اس کو اب یہیں روکتے ہیں انشاءاللہ. اس حدیث کا بقیہ حصہ اگلی مرتبہ ہمارے زیر مطالعہ آئے گا, اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور قرآن حکیم جس کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا, اور اس حدیث کا انتخاب بھی میں نے اسی مناسبت سے کیا, اس کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط فرمائے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم, و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.